الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اس وقت سورہ فاتحہ کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ وہ مبارک سورت ہے جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہوں، فرض پڑھ رہے ہوں، واجب ادا کر رہے ہوں، یا نوافل پڑھ رہے ہوں، یا مستحبات ہوں. سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں اور یہ بڑی عظیم الشان سورت ہے جو سات مرتبہ نازل ہوئی. اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے سوائے موت کے، یعنی ہر بیماری کے لیے یہ شفا ہے. اگر اس بیماری میں اللہ نے موت نہیں لکھی تو انشاءاللہ اس سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے اللہ تعالی شفا عطا فرما دیں گے. یہ سب باتیں یقین کامل کے ساتھ ہوتی ہیں. کامل یقین ہو تو اس کے ثمرات بھی سامنے آتے ہیں، نتائج بھی سامنے آتے ہیں. اور اگر بے یقینی کے ساتھ یا ڈاماڈول قسم کا عقیدہ ہے اس کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی مرتب نہیں ہوتے. دوائی کو اگر آپ اس نیت سے کھائیں گے کہ فائدہ دے گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر دوائی کھاتے ہوئے آدمی کے اندر وہ اعتماد نہیں ہے جو ہونا چاہیے اس دوائی کے بارے میں، تو اس سے فائدہ بھی نہیں پہنچتا. تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن عموماً اس کے مفہوم کو، معانی کو یا اس پر ہم غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن مجید کے لیے فرمایا کہ افلا تدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے؟ اور وہ لوگ جو نہیں کرتے ان کے ہی لیے فرمایا کہ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے قلوب پر تالے لگا دیے گئے کہ بات اترتی نہیں ہے دل میں؟ اس لیے قرآن مجید تو اصل میں ہے ہی اس لیے کہ ہم اس کے الفاظ کو بھی صحیح طریقے پر پڑھیں، تلاوت کریں، اس کے معنی کو بھی سمجھیں اور اس کے مفاہیم کو بھی ہم صحیح طریقے پر سمجھیں، تفسیر اس کی ہم دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ کتاب جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے کس لیے نازل کی ہے اور اللہ تعالی کس بات کا تقاضا کرتے ہیں ہم سے؟ دنیا میں کوئی نئی چیز آتی ہے، فریج ہے، اے سی ہے، دوسری چیزیں ہیں، جب آپ لیتے ہیں ساتھ میں ایک کتابچہ آپ کو ملتا ہے جس میں ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو آپ کس طریقے سے استعمال کریں تو زیادہ سے زیادہ یہ چیز آپ کو فائدہ پہنچائے گی، اس کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہیں تو یقیناً اس سے فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے لیے صرف کتاب ہی نہیں بلکہ مربی کو بھی بھیجا ہے ساتھ میں، یعنی نبی بھی ساتھ میں اتارے ہیں اللہ نے، نازل فرمائے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ کتاب بھی ہے، کتاب اللہ بھی اور رجال اللہ بھی، دونوں چیزیں اللہ نے نازل فرمائی. کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سمجھو اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. تو بہرحال ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ تو کل سات آیتیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں، سارے عالموں کا پالنے والا ہے، جہانوں کے پالنے والا ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے. دیکھیں دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے اصل میں وہ تعریف اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے. آپ جب کسی بلڈنگ کی تعریف کرتے ہیں, عمارت کی تعریف کرتے ہیں, تو اصل میں اس بلڈنگ کی تعریف نہیں ہے بلکہ تعریف اس معمار کی ہے جس نے یہ بلڈنگ ڈیزائن کی, جس نے یہ بنائی اتنے خوبصورت انداز میں اور جس طریقے سے اس نے, تو تعریف اصل میں کی جاتی ہے. کیونکہ جب آدمی کہتا ہے بلڈنگ بہت اچھی ہے, اصل میں تعریف اس کی ہے کہ بنانے والے نے اسے بہت اچھا بنایا. تو حقیقت یہ کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی, اللہ ہی نے بنائی ہے. تو اس لیے ہم جب تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے. کسی انسان کی تعریف کریں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں, تو یہ خوبصورتی کس نے دی, حسن و جمال کس نے دیا ہے, سم و بسر کی طاقتیں کس نے رکھی ہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے, تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ تعریف اللہ رب العزت کی ہوتی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے کہ اس میں دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے. دعویٰ یہ ہے کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے, یہ دعویٰ اور کیوں ہے, اور رب العالمین سارے عالم کو اس نے پیدا کیا ہے. اب جو پیدا کرنے والا ہے بنانے والا ہے تو یقیناً تعریف کے لائق بھی وہی ہوگا. تو اس لیے اس آیت میں دعویٰ ما دلیل کے ہے, الحمدللہ یہ دعویٰ ہے, رب العالمین یہ اس کی دلیل. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جہان ایک نہیں ہے, عالمین جمع ہے عالم کی, کہ بے شمار عالم ہے. بعض نے تو فرمایا کہ 18,000 عالم ہے دنیا. اب ویسے دیکھیں تو انسانوں کا ایک عالم, جنات کا ایک الگ عالم, آسمانوں کا الگ عالم, زمینوں کا الگ عالم, پہاڑوں کا الگ عالم, سمندروں کا الگ عالم. اب کس پہاڑ میں کیا کیا چیزیں ہیں موجود اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن ایک عالم تو ہے, ایک سلسلہ ہے پہاڑی کی, یہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور میلوں پھیلا ہوا چلا جاتا ہے. اب اس میں کیا کیا خزانے اللہ نے پوشیدہ رکھے ہیں, اور اس میں کیا کیا اللہ کی مخلوق ہیں, سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آسمانوں میں فرشتے ہیں, کس قسم کے فرشتے ہیں, ان کی کتنی تعداد ہے, پورا عالم ہے. دنیا بھی ایک عالم, اس میں جانوروں کا الگ عالم ہے, پرندوں کا الگ عالم ہے, حشرات الارض کا الگ عالم ہے. تو یہ سارے جہان ہیں جس کا ذکر اللہ نے مختصر طور پر فرما دیا کہ رب الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام عالموں کا وہ رب ہے. تو آدمی جب قرآن مجید پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو ذرا اس میں غور و فکر کر لے کہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے, اور وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. دیکھیے رب اصل میں اسی ذات کو کہتے ہیں جو تربیت کرنے والا ہے, اور ہر چیز کو کی تربیت اللہ تعالیٰ الگ الگ شان سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو پالتے ہیں, ہمیں تو بظاہر بچہ بڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, لیکن جب وہ سال بعد کوئی دیکھتا ہے, دو سال بعد دیکھتا ہے تو کہتا ہے بھائی ماشاء اللہ بڑا ہو گیا, لیکن ہمارے جن کے ہاتھوں میں پل رہا ہے انہیں وہ بڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کس سے انداز سے اور کس رفتار سے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے. اور دیکھیے جس میں جتنی محنت ہوتی ہے اتنی کارآمد بھی ہوتا ہے. مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, انڈے سے نکلا اور نکلتے کھانا پینا شروع کر دیتا ہے, لیکن انسان کا بچہ جو ہے وہ فوراً شروع نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ایک بطخ کا بچہ ہو تیرنا پیدائشی تیراک ہوتا ہے, ادھر انڈے سے نکلا اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کو تیراؤ اب تیرنا شروع کر دے گا, تو تیرنا سیکھا بھائی اللہ نے اس کو سکھا دیا. لیکن انسان کے بچے پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ کسی بزرگ نے کہا, بلکہ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ 8 سال گالے تو 1 لال پالے, یعنی 8 سال انسان گلاتا ہے تب جا کے 1 لال پلتا ہے, ورنہ بچپن میں آج یہ آج نزلہ ہو گیا, آج زکام ہو گیا, آج کھانسی ہو گئی, آج بخار ہو گیا, آج یہ تکلیف ہے, آج وہ تکلیف ہے, پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے, صبح سے اداس ہے, مرجھایا ہوا ہے, ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بےچاروں, دیکھتے رہتے ہیں. اور اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کتنی محنتوں سے پالا. جب اپنے بچے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمیں یہ محنتیں کرنی پڑ رہی ہیں, یہی محنتیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کی اور ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کی, اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے دنیا کا پورا معاملہ. تو بہرحال یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہیں, کیوں ہیں, کہ رب العالمین ہے. تو جب اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, سب چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے, تو جس طرح اللہ تعالیٰ قابل تعریف چیزوں کا خالق ہے، تو ایسی چیزیں جو ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتی ہیں، پریشانیوں کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ اس کے خالق میں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. کبھی ہمیں دکھ ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، تو بظاہر تو یہ ہمارے لیے، اس میں تعریف کا پہلو کہاں سے نکل آیا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری سمجھ محدود ہے، سوچ محدود ہے. اللہ تعالی رب العالمین ہے، کہیں کسی کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف وہ پہنچانا مقصد نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. کوئی بھی تکلیف، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ ایک مقولہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. آج صبح فجر کے بعد میں نے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا. حضرت تشریف لے جا رہے تھے ریل گاڑی میں، اور آپ کے ساتھ ایک دیہاتی آدمی تھا بیچارہ، وہ بھی سفر کر رہا تھا. اس کے پاس، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس جو سامان ہوتا تھا، غربت ہوتی تھی بہت زیادہ، اور بہت زیادہ یہ ہوا کہ کپڑوں کی پٹلیاں باندھی، اسی میں کپڑے بھی ہیں، اس میں کھانا بھی ہے، اسی کے اندر جو کاغذات بھی ہیں، ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ایک لوٹا بھی بندھا ہوا ہوتا تھا کہ بھائی کام آئے گا، چلو راستے. تو یہ اس طرح سے سفر ہوتا تھا. تو بےچارا دیہاتی آدمی تھا، اس کے پاس ایک پٹلیا تھی، اس میں اس کے کاغذات وغیرہ بھی تھا، کہیں مقدمہ تھا تو دہلی آ رہا تھا وہ، اپنی عدالت کے پیشی تھی اس کی غالبا، اور اسی پٹلیا میں اس نے ایک لوٹا بھی باندھ رکھا تھا. اللہ کی شان یہ کہ کوئی اس کا لوٹا لے گیا. اب بیچارے کو صبح جب وہ اٹھا دیکھا تو لوٹا غائب، بڑا پریشان. کسی نے پوچھا کہ ایک لوٹے کی وجہ سے پریشان؟ کہا بھائی ایک لوٹے کی بات کر رہا ہو تم، لوٹا بڑا قیمتی چیز سمجھی جاتا ہے، ایک روپیہ کسی کا گم ہو جائے تو وہ بےچارا سر کھجا دے، کروں کیا، معمولی چیز تھوڑی ہوتی تھی ایک روپیہ اس زمانے میں. تو وہ بےچارا بڑا پریشان ہوا. اس کی پریشانی دیکھ کے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے وہ ہوئے، پھر اس کو ہنسانے کی ترکیب فرمائی، کہا کہ بھائی بات سن، تیرا تو لوٹا گیا ہے اور لوٹے کی وجہ تو پریشان ہے، یہ سوچ کے اگر تیری ساری پٹلی لے جاتا تو سارے کاغذات بھی تیرے اسی میں تھے، تو مقدمہ تو تیرا دھرا رہ جاتا، وہاں جا کے تو بغلے بجاتا رہتا. تو ہنسنے لگا کہ واقعی بات یہی ہے. اس کی نظر اس پر نہیں گئی تھی کہ وہ چور یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ پوری پٹلی لے جاتا. تو اس لیے اس میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی مصیبت آئے تو سمجھ لو کہ بھائی اس کی وجہ سے کوئی بڑی مصیبت اللہ نے دور کر دی. تو اس لیے کائنات کے اندر جب کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم راضی، مانگو نہیں، لیکن یہ کہ اگر پیش آ جائے تو اس عمل پر راضی رہو، اور اللہ سے یہ بھی کہتے رہو کہ یا اللہ اس مشکل کو حل فرما دیجیے، دور ہونے کی دعا بھی کرتے رہیے. تو یہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ تو چونکہ رب العالمین ہے، اس لیے دنیا کے اندر جو بعض اوقات کسی کا قتل ہو گیا، کسی کو مصیبت آ گئی، کوئی مر گیا، کوئی کسی کا کوئی اور معاملہ ہو گیا، تو یقینا اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری دنیا کا نظام ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کون سی چیز کہاں زیادہ مفید ہے وہ معاملے اللہ کرتے ہیں. وہ ہمیں برا لگتا ہے لیکن اللہ کی قدرت میں سے ہوتا ہے، اور اس کے جو غیب ہوتا ہے اللہ کی نظر میں وہ سب کچھ آیا ہوتا ہے، ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہوتا ہے. اس کو میں اس طریقے سمجھا لیجیے، ایک واقعہ ذہن میں آیا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے تفسیر کبیر میں، کہ ایک بزرگ جا رہے تھے کہیں، دیکھا کہ ایک بچھو چلا جا رہا ہے، تو حضرت کے دل میں خیال آیا ان کے کہ پتہ نہیں یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، دیکھو اللہ نے اس کو بھی متعین کیا ہوا ہے کسی کام کے لیے، اور یہ اپنے گھر سے نکلا ہے، کہاں جائے گا، آج میں اس کو دیکھتا ہوں. ذرا اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، تو وہ ایک دریا آیا اور وہاں پہنچا اور کھڑا ہو گیا کنارے پر. تو وہ بزرگ سوچنے لگے کہ دیکھو کیا قدرت ہے، غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے. دیکھا کہ دور سے ایک کچھوا آ رہا، اور کچھوا بالکل عین اس جگہ پہ آگے رک گیا جہاں وہ بچھو تھا. وہ بچھو جلدی سے کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. تو ان کے ذہن میں آیا کہ بھائی اللہ نے اس کے لیے کشتی بھیج دی، وہ اس میں بیٹھ گیا، وہ کچھوا جو ہے واپس دریا کے اندر اوپر اوپر تیرنے لگا. انہوں نے بھی کہیں سے کشتی کرائے پر لی، انہوں نے چوہے سے سوچ لیا تھا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ جا کہاں رہا ہے. وہ کشتی، اس کے جو کچھوا تھا وہ دوسرے کنارے پر پہنچا، یہ بھی اور وہ بچھو جو ہے اتر گیا, اتر کے وہ چل پڑا آگے, یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. آگے جب پہنچے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, تو انہوں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ بچھو اس کو ڈنگ مارے گا. لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو کیا مارتا, اس سے پہلے ایک سانپ پھن پھیلائے کڑا ہوا ہے, اور قریب تھا کہ وہ سانپ اس کو ڈس لیتا کہ یہ بچھو جو ہے اس پر ایک دم گیا جا کے پڑا, وہ اس طریقے سے اس کو کاٹا کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو, اور یہ اس طرح کر کے یہ بچھو جانے لگا. اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی. اس شخص نے سانپ کو تو نہیں دیکھا لیکن بچھو کو دیکھا کہ جا رہا ہے, تو جلدی سے اٹھا پتھر مارنے کے لیے کہ جا کے اس بچھو کو مارو. تو یہ جو بزرگ تھے اس نے اس کا ہاتھ روک, کہنے لگے تیرا محسن, تو تو سمجھ رہا ہے کہ تجھے ڈنگ مارنے کے لیے آیا تھا کاٹنے کے لیے, یہی موزی جانور ہے, لیکن یہ تیرا محسن ہے اس کو مت مار, اگر یہ سانپ کو نہ مارتا تو سانپ تجھے ڈس لیتا, اور پھر دکھایا کہ دیکھو یہ سانپ پڑا, تو میں کہاں سے اس کے پیچھے چلا رہا ہوں. تو یہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہی جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اب اس انسان نے تو خالی بچھو دیکھا تھا, اس نے سانپ کو تو دیکھا بھی نہیں, اس لیے اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ کوئی سانپ مجھے ڈسنے والا تھا اور یہ بچھو نے میری جان بچائی. اب بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بظاہر جو ہمیں معاملہ نظر آیا وہ اس طرح سے تکلیف دہ معاملہ تھا, لیکن یہ کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے, وہ تو وہی جانتا ہے. تو بچھو کو بھی اللہ نے پیدا کیا تو کسی وجہ سے پیدا کیا ہے, اس کو وہ بھی بہت سی دوائیوں میں بھی کام آتا ہے, بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہے. تو بہرحال یہ سب اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, بعض واقعات جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں تو ہم حقیقت میں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا یہ تو ایک عام سے بزرگ تھے, نبیوں کو معلوم نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ انہیں نہ بتائیں. چنانچہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے, ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون, تو یقیناً نبی سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہوتا, اپنے زمانے کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے شریعت کا. اسی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں, اصل کہنا یہ چاہیے تھا کہ بھئی اللہ کو معلوم ہے کہ بڑا عالم کون, اپنے آپ کو اپنی طرف نسبت کرنا کہ میں بڑا عالم ہوں, یہ چیز بھی اللہ کو پسند نہیں. حالانکہ وہ غلط بات انہوں نے نہیں کہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو شریعت کا علم دے دیا ہے تو کسی کو تکوینی امور کا عالم بنا دیا ہے. مختلف علماء ہیں, اور لکل ذی فضل فضلہ, ہر فضیلت والے پر ایک اور فضیلت والا اللہ نے رکھا ہے, اس لیے کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا علم سب سے زیادہ, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا عالم ہو, اور جو بڑا عالم ہو اس سے بھی بڑا کوئی عالم ہو. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں, اس میں کتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, صلحاء موجود ہیں, اور ایک سے ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس لیے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات نکل گئی, تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہم نے ایک شخص ہے وہ تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے, لازمی بات ہے کہ اس کا علم کسی اور اعتبار سے تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کسی اور اعتبار سے تھا, جس اعتبار سے ان کا علم تھا اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم نہیں تھا, اور جس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا علم تھا سب سے زیادہ بڑے عالم تھے ان کا علم نہیں تھا, وہ تکوینی امور کے ماہر تھے, اور وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام. قرآن مجید میں دو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے, جس کو جی چاہے تو پورا واقعہ وہاں پڑھ لے, یعنی آخری رکوع ہے 15 پارے کا اور 16 پارے کا پہلا رکوع, یہ دو رکوع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پورا یہ واقعہ بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, بہرحال دیکھیے نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ مجھ سے بھی زیادہ ایک شخص ہے جس کے پاس علم ہے, تو کہا یا اللہ مجھے اس کا پتہ بتا دیجیے تاکہ میں اس سے وہ علم حاصل کروں. ہر وقت وہ اپنے آپ کو طالب علم بھی سمجھتے ہیں ساتھ, کہ اچھا بھائی اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں اس سے سیکھوں جا کے, اور کہاں رہتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے بس ایک ہی فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو, وہ تمہارے لیے زاد راہ کا کام بھی دے گی, اور جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے بس ہمارا وہ بندہ وہیں رہتا ہے, وہیں تلاش کرنا. اب انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے ان کی تلاش میں, چلتے رہے. بھوک لگتی تو وہ مچھلی جو ساتھ لے لی تھی, بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کھا بھی لیتے, اور وہ مچھلی اپنی جگہ پہ تھی اس کو پھر رکھ لیتے جو بچ جاتی. ایک سائڈ اس کی ایسی تھی جس کو انہوں نے کھا کر ختم کر دیا تھا, اور ایک سائڈ موجود تھی. تو موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے ایک جگہ، کہنے لگے بھائی بہت تھک گئے، لاؤ مچھلی نکالو کچھ کھا لیں، ایک جگہ آرام کرنے کے روکے. اب جب مچھلی نکالی، مچھلی تو تھی نہیں، کہا مچھلی کہاں گئی؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے ساتھی تھے حضرت یوشع علیہ السلام، وہاں فرمایا کہ ہم تو جہاں بیٹھے تھے تو یہ مچھلی تو وہیں سمندر میں گلوپ ہو گئی تھی، چلی گئی، غائب ہو گئی تھی. کہا کہ بس وہی جگہ تو بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا تھا کہ جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے وہ بندہ وہاں رہتا ہے. تو حضرت یوشع علیہ السلام یہ بات بتانا بھول گئے ان کو کہ بھائی وہ مچھلی تو وہاں غائب ہو گئی. چنانچہ فرتدہ واپس لوٹے دونوں کے دونوں، اور وہاں پر پہنچے جہاں وہ مچھلی غائب ہوئی تھی. دیکھا کہ وہاں ایک صاحب چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور پھر بہرحال بات چیت ہوئی اور بتایا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں، اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے تاکہ وہ علم میں حاصل کر. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، ایک شرط ہے کہ تم بولو گے نہیں، سوال نہیں کرو گے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. کہا کہ نہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے ساتھ کہ آپ سے سوال نہ کروں. کہا ٹھیک ہے چلو. فانطلقا، چل پڑے. ایک جگہ کشتی کنارے پر آ کر لگی اور ان کو دریا پار کرنا تھا. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ دونوں کے دونوں سوار ہو گئے کشتی میں. جہاں انہوں نے جانا تھا جب وہ منزل آنے لگی تو انہوں نے کوئی چیز اٹھائی، ہتھیار، کوئی کدال یا کوئی ہتھوڑا وغیرہ، اور ان کا جو تختہ تھا کشتی کا وہ تختہ نکال دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، صاحب شریعت، فوراً کہنے لگے کہ ارے اللہ کے بندے، اس نے ہمیں اپنی کشتی میں سوار کیا، ہم سے اجرت بھی نہیں لی اس نے، اور تم نے اس کی کشتی کو ناقص کر دیا. کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم چپ چپ نہیں رہو گے، صبر نہیں کر سکتے. کہا کہ اچھا چلو، میں آئندہ کوشش کروں گا اب نہ بولوں. فانطلقا، پھر چلے. یہاں تک کہ انہیں ایک نابالغ بچہ ملا. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک لڑکے کو انہوں نے دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن اڑا دی، قتل کر دی. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر، کیا تم نے بغیر کسی جرم کے اس کو قتل کر دیا بچے کو، تم نے بہت برا کام کیا. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھول گیا، لیکن اب آئندہ اگر میں کوئی سوال کروں تو پھر بے شک مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. پھر چل پڑے. فانطلقا، یہاں تک کہ ایک بستی میں داخل ہوئے، وہاں کے لوگوں سے انہوں نے چاہا کہ ہماری وہ مہمانی کریں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم مہمانی تو نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دیوار تھی جو گری ہوئی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ اس دیوار کو بنانا شروع کر دیا اور دیوار بنا دی، کھڑی کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے، کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، یہاں پر ہم تھے مسافر، اصل میں چاہیے تھا ان کو ہماری مہمانی کرتے، انہوں نے وہ بھی نہیں کی، ہم نے ان سے کہا بھی کہ ہم مسافر ہیں، اور آپ نے ان کے ایک گھر کا جو دیوار گری ہوئی تھی بغیر کسی اجرت کے وہ تعمیر کر دی، آپ چاہتے تو اجرت بھی لے سکتے تھے ان سے، تو ہمارا کچھ گزر بسر ہو جاتا اس سے. تو انہوں نے کہا کہ بس ہذا فراق بینی و بینک، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ بس وقت فراق آ گیا، اب اس سے آگے میں اور آپ نہیں چل سکتے. سأنبئک، البتہ میں تمہیں خبر دوں گا جو واقعات پیش آئے، بتاویر معلوم تستی، جن چیزوں پر تم قدرت نہیں رکھ سکے خاموش رہنے کی اور چپ نہ رہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں اللہ کی کیا حکمتیں تھیں. اب یہ اصل میں یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ دیکھیں رب العالمین ہے نا اللہ تعالیٰ، کتنے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں، ہمارے علم میں اس کی حکمتیں مصلحتیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے علم میں پورے عالم ہے چونکہ، اس لیے وہ ہر ایک چیز کی حکمت کو جانتا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے وجہ بتائی کہ اما السفینہ، جہاں تک سفینے کی بات ہے، کشتی کی بات ہے جس کا میں نے تختہ توڑ دیا تھا، تو فرمایا کہ یہ جو سفینہ تھا یہ کچھ نیک بچوں کا تھا، اور جہاں ہم اترے تھے وہاں ایک بادشاہ تھا، صحیح سالم کشتیوں کو وہ غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، اگر کوئی کشتی عیبدار ہوتی تھی تو اس کشتی کو چھوڑ دیا کرتا تھا، لیکن اگر عیبدار نہ ہوتی تو کشتی کو وہ باغ کے سرکار ضبط کر لیا کرتا تھا. اس لیے میں نے یہ چاہا کہ وہ اس کشتی کو غصب نہ کرے اور ان کی کشتی نہ چھینے، لہذا اس کو عیبدار بنا لیا. لازم بات تختہ اکھڑا ہوا بعد میں جوڑ سکتے تھے. اما سفینۃ فکانت للمساکین یعملون فی البحر، یہ ایسے لوگوں کی تھی جو بحر میں سمندر میں کام کرتے تھے، اور یہ ان کا گزر بسر اسی پر تھا کہ لوگوں کو ادھر سے ادھر پہنچاتے تھے، اس سے جو مزدوری ملتی تھی عزت ملتی تھی یہ اس سے اپنا گھر چلاتے تھے، اور مساکین تھے یعنی بہت زیادہ مالدار لوگ نہیں تھے. فاردت ان اعیبھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں عیبدار کر دوں، کیونکہ اگر میں عیبدار نہ کرتا تو اس کو وہ بادشاہ چھین لیتا. پھر اس کے بعد جہاں تک ام الغلام، جہاں تک غلام کا تعلق ہے، لیکن لڑکے کا غلام، عربی میں غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں، اور غلام سے مراد وہ غلام بھی ہوتا ہے جو کسی کا مملوک ہو. تو فرمایا کہ ام الغلام، جہاں تک غلام اس لڑکے کا تعلق ہے کہ میں نے اسے قتل کیا، تو ان کے اس کے جو ماں باپ سے بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو بھی دین سے بے راہ کر دے گا، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تم اس بچے کو قتل کر دو تاکہ یہ اپنے ماں باپ کو گمراہ نہ کر سکے بڑا ہو کے. کیونکہ اگر یہ زندہ رہتا تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو یا والدین اس کی محبت میں گمراہ ہو جاتے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ جو واقعہ پیش ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، یہ جو واقعہ پیش ہے اس میں بھی اللہ کا حکم تھا کہ اس بچے کو قتل کر دو تاکہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ نہ بنے. اس کے بعد آ جاؤ تیسری، کہ میں نے جو مکان بنایا وعمل جدار، دیوار کا جہاں تک تعلق ہے، تو وہ ایسے دو بچوں کی تھی جن کے والدین نہیں تھے، اور ان کے والدین انتقال کر چکے تھے، البتہ انہوں نے مرتے وقت یہ کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن، اگر یہ دیوار اسی طرح پڑی رہتی لوگ کھدائی کرتے آتے اور خزانہ نکال کے لے جاتے تو یہ بچے محروم رہ جاتے، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ دیوار ان کی تعمیر کر دو اس گھر کی، لہذا میں نے وہ دیوار تعمیر کر دی تاکہ وہ خزانہ ان بچوں کے لیے محفوظ رہے، اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو وہ خزانہ یہاں سے نکال لیں. اب آپ دیکھیے کہ تین واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ تکوینی امور ہوتے ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے یا جس کو اللہ نے علم دیا وہ ہو. اب یہ جو واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں، بظاہر تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک کشتی کو عیبدار کر دیا، اور یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو کچھ پیش آئے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، یعنی جو واقعات پیش آئیں ہمیں سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی چاہے وہ حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم ایک آیت جو پڑھتے ہیں، یہ تو صرف ایک آیت ہے، ورنہ اس کے اندر بے شمار مزید بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کو غیر فرما کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تو یہ ہم تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے توفیق دی آئندہ آگے بھی کچھ آیات ہیں اس کی بھی کچھ نہ کچھ مختصر تشریح ہو جائے گی، تاکہ کچھ نہ کچھ بات ہمارے ذہن میں آئے. اور جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں تو تقریباً یہ ساری چیزوں کو ہم سوچ سکیں، کیونکہ ایسی سوچ رکھنا نماز میں منع نہیں ہے. جو دینی سوچ ہو، جو جس سے اللہ تعالیٰ آگاہی کا علم حاصل ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہو، تو اس بارے میں سوچنے سے بلکہ الٹے سیدھے خیالات سے انسان بچ جاتا ہے. تو اللہ نے چاہا تو آئندہ انشاءاللہ مزید کچھ اس کا ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کے جو دعویٰ ہے دلیل کے ساتھ، اس پر ہمیں یقین کامل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے، منافقوں کے نفاق سے، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ، جتنے بھی وساوس، خدشات، پریشانیوں کے اور دیگر جو ہمیں ذہن میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں رہتی ہیں، اے اللہ ان خدشات کو دور فرما دیجئے، یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ایسی سوچ سے ہمارے دماغ کو خالی فرما کر ہمیں پرسکون فرما دیجئے، ہمیں عافیت نصیب فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک شکر علی العافیہ. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک شکر علی العافیہ. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنا فضل و کرم فرما، عافیت نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.